الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام کے قابل عزت اکرام کے لائق بزرگ اور عزیز دوستو مومن کی کئی ایمانی صفات ہوتی ہیں اس میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے ہر حال میں اللہ بس باقی حوص اللہ تعالی ہی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھنا یہ جو پوری کائنات بنی ہوئی ہے زمین آسمان یہ پوری کائنات یہ سب اللہ تعالی کی قدرت کے صفات کے اظہار کے لیے اللہ نے بنایا ہے قدم قدم پر جو بھی منظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں دنیا کے واقعات ہماری اپنی زندگی کے واقعات اور کائنات میں ہونے والے واقعات یہ سب کے سب اللہ کی صفت کے مظاہرے ہیں مختلف صفتوں کے اور اللہ کی قدرت کے مظاہرے ہیں اللہ کی عظمت اور کبریائی اس کائنات کی وسعتوں میں غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے اس لیے خوب غور کرنے کے لیے کہا گیا اور یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ آدمی سوچ سوچ کے تھک جائے گا مگر اس کی انتہا سمجھ میں نہیں آئی ہے ابھی موجودہ سائنسی تحقیقات سے جتنا علم آ چکا ہے اسی کی روشنی میں آدمی غور کرے اس کی وسعت پر تو عقل جو ہے تھک جاتی مگر اس کی وسعت جو ہے وہ گرفت میں نہیں آتی تو اللہ کی ذات کو کیسے سمجھے گا مختلف کائنات کے مظاہر جو ہیں وہ اللہ ہی کی صفات کا ظہور ہے سمندروں میں جو بڑی بڑی موجیں اٹھ رہی ہیں پہاڑ جیسی ایک ایک موج وہ اللہ نے اپنی صفت عظمت کے ظہور کے لیے اس کو بنایا اس چیز کو ظاہر کر کے اللہ کی فلاں صفت ظاہر ہوتی ہے اللہ کو خوشی ہوتی ہے اس کو لیے اپنی طاقت کا ظہور ہے سورج ہے کتنا زبردست جو ہے نور برسا رہا ہے گرمی جو ہے وہ پھینک رہا ہے اس سے جو ہے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کا نور کیسا ہوگا معمولی سورج کا عالم یہ ہے ہماری صرف اسی کہکشاں میں ایک ایک ارب سے زیادہ سورج ہے اور کتنی بے شمار کہکشانیں ہیں تو اس سورج کا یہ عالم ہے تو سارے عالم کے سورجوں کی حرارت کا کیا عالم ہوگا قوت کا کیا عالم ہوگا تو پھر اللہ کے نور کا کیا عالم ہوگا تو سب کائنات اللہ کی صفات کا ظہور ہے خوبصورت پھول ہے تو اللہ کی صفت جمال کا ظہور ہے اس کو پیدا کر کے اللہ اپنی صفت جمال کو ظاہر کر رہا ہے ایسے شیر ہے جنگل میں جب نکلتا ہے دھاڑتا ہے تو پورا جنگل لرستا ہے، پرندے اڑ جاتے ہیں، جانور بھاگنے لگتے ہیں، اس کی دھاڑ کے ساتھ ہی ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ ایسا نظام کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ اللہ اپنا جلال دکھانا چاہتے ہیں، اللہ کی صفت جلال کا سین ہے وہ۔ تو بہرحال یہ پوری کائنات بنی ہے اللہ کی بڑائی کے، صفات کے ظہور کے لیے، اور اللہ سب سے بڑے ہیں۔ یہ سبق مومن کو ہر نماز میں سکھایا جا رہا ہے، اللہ سب سے بڑے، جتنا سوچیں جتنا سوچیں اس سے بھی بڑے ہیں جتنی ہماری سوچ۔ تو ہر بار یہ سبق یاد دلانے کے لیے بار بار اذان ہوتی ہے، اس میں چار مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، اللہ سب سے بڑے۔ پہلے سے کہتے تھے کہ پوری کائنات کے چار عناصر ہیں، آگ پانی مٹی ہوا، پرانی ترتیب یہ، اب نئی کیمسٹری میں اور بہت سارے عناصر تفصیل سے ظاہر، اس کی لسٹ لمبی ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ چار عناصر ہیں کائنات کے، جو شروع سے انسان کو سمجھ میں آ رہے ہیں، آگ پانی ہوا مٹی، اور یہ اپنی طاقت دنیا میں دکھاتے رہتے ہیں، اور ان کی طاقت کا سکہ جو ہے انسانوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ رشیا میں ابھی کچھ عرصے پہلے، چند سال پہلے آگ لگی تھی، اتنی بڑی آگ تھی، اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کا جو شعلہ اوپر اٹھ رہا تھا وہ کئی فرلان کا شعلہ تھا۔ اس جنگلوں میں جو آگ لگی، دنیا بھر کی کمپنیاں آگ بجھانے والی اپنے جہازوں کو لے کے، اپنی مشینریوں کو لے کے پہنچ گئی تھی، مگر وہ مدت تک آگ نہیں بجھا سکی، پھر اللہ کی جب مرضی ہوئی وہ خود سے بجھی۔ اتنی بڑی طاقت ہے آگ کی، سب مل کے اس کو روک نہیں سکتے۔ ایسے ہی پانی ہے، پانی کی طاقت کتنی زبردست ہے، پہلے کے انسان تو حیران رہتے تھے، سیلاب آتے تھے، طوفان آتے تھے تو اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ مشہور کہانی وہ جہاز کی ہے، ٹائٹینک جو جہاز بنایا برطانیہ والوں نے، بہت ہی مضبوط، اور پوری دنیا میں اس کی بہت تشہیر کی گئی، اس کی مضبوطی کی، اس کی سہولتوں کی، زبردست اعلانات کے ساتھ، اور اس کے اندر ہر علاقے کے شاہی خاندانوں نے اس کے پہلے سفر میں حصہ لیا، تو اس کے بڑے افسانے تھے کہ بہت مضبوط جہاز ہے، لیکن پہلے ہی سفر میں جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پانی کی طاقت دعویٰ سفر۔ ابھی سونامی جو آیا تھا چند سال پہلے، 15 ملکوں میں جو ہے تہل تہل کا مچ گیا، کتنے انسان ختم ہو گئے، بلڈنگیں بالکل زمین سے غائب ہی ہو گئی پانی کے اثر سے، پانی کا ریلا اتنا تیز تھا کہ بڑے بڑے کمپلیکس وہ کدھر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوا کی اپنی طاقت ہے، امریکہ میں آئے دن طوفان آتے رہتے ہیں، ہوا کے طوفان، تو وہ کاروں کو اٹھا کے لے کے بعض وقت کئی 100 کلومیٹر لے جا کے پھینک دیتی ہے۔ ہوا کی طاقت ایسی، قرآن مجید میں قوم عاد کا تذکرہ ہے، ان لوگوں کو بہت ناز تھا اپنی طاقت پر، بڑے بڑے قد تھے، بہت طاقتور تھے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ایسی طاقت پر قوم ہم نے نہیں پیدا کی، بہت بڑے بڑے جسم تھے، بہت طاقت تھے، اور پہاڑوں کی چٹانوں کو اپنے ہاتھوں سے وہ کھود کے اسی میں محل بناتے تھے، تو طاقت پہ بڑا ناز تھا ان کو، نبیوں کی بات نہیں اتنی سرکشی کی۔ تو وہ طاقت والوں کو جو پتھروں کو ریزہ بنا دیتے تھے، اللہ نے ان کو سزا دینے کے واسطے سب سے لطیف مخلوق جو ہوا ہے، بہت ہی نرم ہے ہوا، اس کو بھیجا، اتنی طاقت والوں کا علاج کرنے کے لیے ہوا کو بھیجا۔ جو عام دنوں میں ہوا چلتی ہے تو کتنی نرم محسوس ہوتی ہے، آرام محسوس ہوتا ہے، اسی ہوا کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اب تیز ہو جاؤ، تو وہ 7 دن اور 8 رات جو ان پہ ہوا چلی، تو پہاڑوں میں، اونچے اونچے پہاڑوں میں، چٹانوں میں جو ان کے محلات تھے، جس پہ ان کو بہت ناز تھا، ہم سے کوئی لڑ ہی نہیں سکتا، بلکہ ہمارے گھروں تک کوئی آ بھی نہیں سکتا، وہ اونچائی پہ بنا، تو ہوا اسی میں گھسی اور ان کے بڑے بڑے جسموں کو ہوا اڑاتی تھی، اور جو ان کے پتھروں کے مکانات تھی اس کے ستونوں سے ٹکراتی تھی، سب کے سر نکل گئے اور صرف دھڑ رہ گئے، لمبے لمبے دھڑ. وہ دھڑ میں بھی ہوا اوپر سے گھستی، نیچے کے راستے سے نکلتی تو کھوکھلے ہو گئے. اس طرح سے انہیں کی چٹانی مکانات میں ٹکرا ٹکرا کے پھر وہاں سے ان کے لاشوں کو اڑا کر سمندر کے ساحل پہ لا کے پھینک دیا ہوا نے، پوری قوم لاشیں پڑے ہوئے. تو ہوا خالی چلتی بھی ہے، ہوا سر توڑنا بھی جانتی ہے، اور ہوا اندر سے انتلیاں نکالنا بھی جانتی ہے، اور اتنے بڑے قد والوں کو لا کے عبرت بنا دیا. مٹی کی اپنی طاقت ہے، زلزلے کے وقت زمین کی طاقت ظاہر ہوتی ہے. بڑے بڑے شہر وہ منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں. یہ چار چیزوں کا تجربہ ہمیشہ سے انسانوں کو رہا ہے، اللہ کی مخلوقات کا. تو چار بار اذان میں اللہ اکبر کہہ کے یہ بتایا جاتا ہے کہ کائنات کی کسی بھی طاقت، کسی بھی مخلوق کی طاقت کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، اور سب اللہ کے لشکر. کائنات اللہ کی کبریائی یاد دلانے کے لیے ہے، دنیا کے واقعات اللہ کی بڑائی یاد دلانے کے لیے. اور ایک اصول کھول کھول کے بار بار ایمان والوں کے دل میں اتارا گیا ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ ہوتا ہی نہیں دنیا میں، اللہ کی مشیت سے ہی. مرضی مولا ازہما اولا، کسی کی مرضی نہیں چلتی، صرف اکیلے اللہ کی مرضی چلتی ہے. اب پہلے انسان تھے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی پوری چاہت تھی، کوشش تھی کہ میں جنت ہی میں رہوں، مستقل جنت ہی میں رہیں گے، مگر اللہ تعالی کا منصوبہ تھا کہ ان کو زمین میں بھیجنا ہے. تو آدم کی چاہت کام میں نہیں آئی، وہی چاہت ذریعہ بنی زمین پہ آنے کا. شیطان نے اسی نام سے ان کو بھیجا کہ آپ ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں نا جنت میں، ان تکونا من الخالدین، آپ دونوں بہت اچھی لگی آپ کو جنت، یہیں رہنا چاہتے ہیں آپ، تو یہیں ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ پھل کھائیے. تو جنت میں رہنے کی خواہش ہی سے شیطان کے دھوکے میں آ گئے، وہ پھل کھا کے زمین پہ آ گئے. نوح علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، 950 سال تک تو طوفان سے پہلے انہوں نے دین پھیلانے کا کام کیا، پھر طوفان آیا، پھر سے جو بچے ان کی پھر سے اولاد چلی، پھر معلوم نہیں کتنے سال وہ رہے. تو اتنی بڑی ان کی قربانیاں ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ بڑی سخت قوم تھی، جب وہ لوگوں کو دین سکھانے کے لیے اللہ کی طرف بلانے کے لیے نکلتے تھے تو لوگ اتنے پتھر مارتے تھے، اتنے پتھر مارتے تھے کہ وہ پتھروں میں چھپ جاتے تھے، اور لوگوں کے جانے کے بعد فرشتہ آ کے پتھر ہٹاتا تھا تو وہ نکلتے تھے. ان کی جو دعوتی تڑپ ہے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدھم دعائی الا فرارا، اور کیسے کیسے اعلنت لہم و اسررت لہم اسرارا. بڑی ان کی طرف، اتنے بڑے نبی ہیں، اتنی لمبی ان کی محنت ہے، اور انہیں سے پھر دنیا چلی. ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی مخلوق تھی انسانیت تھی ختم ہو چکی تھی، پھر جو چلی تو ان سے ہی چلی. اتنا بڑا درجہ ہے، مگر بات پھر ان کی نہیں چلی، اللہ کی چلی. جب طوفان آیا، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا جو ہے وہ پناہ ڈھونڈ رہا ہے، یہ پہاڑ پہ چل رہا ہے، وہ پہاڑ پہ چل رہا ہے. ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا بات مان لے، ایمان لے آئے، کشتی میں آ جائے، بچ جائے، ان کی تڑپ تھی. تو اب بیٹے کو سمجھا رہے، یا بنی ارکم معنا، بیٹا آ جاؤ ہماری کشتی پہ آ جاؤ، کافروں سے مت ہو جاؤ. نہیں ہو لگے، میں جو ہے بڑے اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، نہیں آؤں گا آپ کی کشتی پہ. قال سآوی الی الجبل، سمجھا رہے کہ آج کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے، آ جا میرے بیٹے. اب ان کی تڑپ ہے، میرا بیٹا ہے، آ جائے. اتنی محنت کی دین کے واسطے خود بیٹے پہ قابو نہیں ہو سکا، بیوی پہ قابو نہیں ہو سکا، یہ اللہ کا نظام ہے. رات دن کی ان کی فکریں دین کی ہے، لیکن گھر ساتھ نہیں دے رہا ہے. تو بیٹے کو یہ سمجھا ہی رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے ایک لہر آئی اور آپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو ڈبو دیا. اور پھر دعا کرنے گئے تو ڈانٹ پڑی کہ اگر آئیں پھر ایک بار دعا کرو گے بیٹے کے لیے تو تمہاری نبوت چھین لیں گے. اشارہ ایسا ان تکون من الجاہلین, بات مت کرو بیٹے کے بارے میں, بیٹا نہیں ہے وہ تمہارا, نیک نہیں ہے وہ, اس لیے تمہارا بیٹا نہیں ہے. تو اللہ بے نیاز ہے, اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. وہاں سارے انبیاء مل کر بھی ایک ذرے کے برابر نہیں ہیں, سارے چہیتے مل کر بھی ایک ذرے کے برابر نہیں ہیں. وہ شان بہت اونچی ہے, بڑی ہے, تو انہی کی چلتی ہے. جب وہ کسی چیز کا حکم دیتے تو پھر انہی کی چلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متقی تھے, کتنے پرہیزگار تھے, باریک باریک چیز میں اللہ کی مرضی کا خیال رکھتے تھے, کتنی عبادت کرتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے ایک بیوی کی طرف سے ہدیے میں شہد آیا, ایک خاص بوٹی کا, مغافر کا. اب وہ شہد حضور نے استعمال کیا, پھر دوسری بیویوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, مغافر کی بدبو آ رہی ہے. اب حضور پاک کی طبیعت میں نفاست بہت تھی, ایک دم صفائی اور نفاست. اب کوئی یہ بولے کہ آپ کے منہ میں بدبو آ رہی ہے تو حضور کے لیے وہ برداشت کے باہر. تو حضور نے کہا کہ اب میں کبھی نہیں کھاؤں گا مغافر کا شہد, میں کبھی نہیں کھاؤں گا شہد نہیں. تو کوئی گناہ کی بات تھوڑی تھی, ایک شہد جو ہے تو سوچا تھا کہ نہیں کھائیں گے آئندہ سے. لیکن اس پہ اللہ نے کس لہجے میں بات کی, آسمان سے جو وحی آئی, یا ایھا النبی, اے نبی, لم تحرم ما احل اللہ لک, تم کون حرام کرنے والے ہوتے ہو, تم حرام کرتے ہو, اللہ نے جس چیز کو حلال کیا. لہجہ دیکھیں, لم تحرم تبتغی مرضات ازواجک, دوسری بیویوں کو خوش کرنے کے واسطے کر رہے ہو. اور پھر اس کو آن ریکارڈ قرآن میں رکھ دیا, قیامت تک سب مومن پڑھتے رہے اللہ کس طرح سے جو ہے اپنے پیارے نبی کو کتنے معاملے میں, چھوٹے معاملے میں کیسا گرفت کر رہے. تو اللہ کی شان ایسی ہے کہ ان کے سامنے سب زیرو ہے. اس واسطے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کی پوجا کرتا ہے, اللہ کو بالکل برداشت نہیں ہے, شان کی اللہ کی شان کی توہین ہے. ایسے ہی کوئی تکبر کرتا ہے, میں بھی کچھ ہوں دکھاتا ہے, تو اس پہ بھی اللہ کو بہت غصہ آتا ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کی شان کو سمجھا نہیں. اس نے معاف نہیں ہے, نہ تو تکبر معاف ہے, نہ شرک, نہ تو شرک معاف ہے, نہ تکبر معاف ہے. کسی کے اندر ذرے کے برابر بھی تکبر ہے, بڑاپن ہے, تو اس کے لیے جنت کے دروازے بند ہیں. اس لیے کہ شان کبریا اسے ٹکرا رہا ہے. تو بہرحال روزانہ جو اذان ہوتی ہے ہم کو یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جن کاموں کو تم بہت بڑا سمجھ رہے ہو نا, وہ سب کو چھوٹا سمجھ کے آ جاؤ. تمہارا بزنس اور تمہارا آفس, جو چیز کہہ رہے ہو بڑا ہے, اس میں میں بزی ہوں, کچھ بزی نہیں, چھوڑو, آ جاؤ نماز کے لیے. حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, اتنے بڑے تھے ان کا ڈیل ڈول سائز. اللہ کے نبی نے جب ابتدائی وحی کے زمانے میں دیکھا تو دو پر انہوں نے کھولے تھے, ان کے 600 پر ہے, صرف دو پر انہوں نے کھولے تو پورا آسمان ہی چھپ گیا وہ پروں کے پیچھے. اتنے بڑے فرشتے ہیں, 600 پر کھولیں گے تو کیا حال ہوگا. اور بعض وقت اللہ کا ان کو حکم ملا کسی قوم کے بارے میں کہ بستی کو الٹ دو, تو انہوں نے صرف پر سے اٹھا کے شہروں کو پلٹ دیا. شہر اتنی بڑی طاقت والے فرشتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ اللہ کے جلال کا تذکرہ ہوا, حضور نے فرمایا جبرائیل تم نے دیکھا اللہ کو, وہاں سے روزانہ کلام لاتے ہو, تم نے دیکھا اللہ کو؟ تو ایک دم ان کا چہرہ زرد ہو گیا, خوف سے کانپنے لگے. اللہ کے نبی, اللہ کو کون دیکھ سکتا ہے, وہ بہت بڑی طاقت ہے, کون دیکھ سکتا ہے. تو بالکل ڈرتے ڈرتے چڑیا کی طرح چھوٹے ہو گئے کانپتے ہو. اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ہے. اللہ کے چہرے کے آگے 70 نور کے پردے ہیں, ایک ایک پردہ زمین و آسمان کے برابر موٹا ہے. وہ آخری پردے کے بھی کوئی قریب آئے گا تو جل کے ختم ہو جائے گا. اللہ کے نبی کون دیکھ سکتا ہے اللہ کو, اس کے لیے دوسری دنیا چاہیے۔ تو یہ ہم ایمان والے اس طرح اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ ہم بھی اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت ایسی پیدا کریں کہ گناہ کرنے کی ہمت نہ ہو، اتنے بڑے اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ سدری سقطی کا جملہ ہے کہ عجبن عجبن لضعیف یا عصی قویہ، تعجب ہے اس کمزور پر، مان رہا میں کمزور ہوں، جان رہا میں کمزور ہوں، اس کمزور پہ تعجب ہے جو اتنے بڑے طاقتور کی نافرمانی کرتا ہے۔ طاقت مان بھی رہا ہے، اپنے کو کمزور مان بھی رہا ہے، پھر اس کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے کر رہا ہے۔ تو ایک مومن کا سیوا یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی عظمت کو یاد کرتا رہے۔ روزانہ نماز میں بھی یاد کرنا ہے، بیچ بیچ میں کاموں سے نکل کے آ کے یہ یاد کرنا ہے کہ میں چھوٹا، میری مصروفیت چھوٹی، میرے منصوبے چھوٹے، سب زیرو، اللہ بڑے۔ اور اللہ کی نعمتوں کا بھی خوب تذکرہ کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے، مغیر الاحوال ہے، دنیا کے حالات ہر وقت ایک ترتیب سے نہیں چلتے۔ ایک انسان کی ذاتی زندگی کے بھی احوال ہمیشہ ایک طرح نہیں رہتے، بلکہ حالات کو پلٹتے رہنا یہ اللہ کی صفت ہے، ان کی صفت ہے، ان کی عادت ہے۔ وتلک الایام نداولھا بین الناس، کہ ان دنوں کو، زمانے کو ہم لوگوں میں عدل بدل کرتے رہتے ہیں، کسی قوم کو کبھی اٹھایا، کسی قوم کو پٹکا، کبھی کسی خاندان کو ترقی ہوئی، کبھی کسی کو زوال ہوا، یہ چلتا رہتا ہے۔ ہماری زندگی کے بھی ہمیشہ حالات ایک نہیں، کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے، کبھی خوشی کے دن ہیں تو کبھی غم کے، ایک ترتیب پہ نہیں چلاتے اللہ تعالیٰ۔ حالات کو بدلنا ان کی ایک صفت ہے۔ ایسی قوموں کو بھی اٹھاتے رہتے ہیں، گراتے رہتے ہیں، ٹکراتے رہتے ہیں، توازن قائم کرتے رہتے ہیں۔ تو اب مومن کا کام کیا ہے؟ سب کچھ کرنے والے اللہ ہیں۔ تو مومن کا یہ ہے کہ بھائی اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا، دوسرا تو کچھ ہونے والا ہے ہی نہیں۔ مدینے میں منافقین بہت ڈراتے رہتے تھے صحابہ کو کہ دیکھو تم لوگ دیوانوں کی طرح یہ محمد کی بات مانتے چلے جاتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو پورے عرب کی طرف تمہاری نظر نہیں ہے، حالات کی طرف تمہاری نظر نہیں ہے، ادھر سے فوج آنے والی ہے، ادھر سے فوج آنے والی ہے، اور ایسی ایسی تمہارے خلاف پلاننگیں ہونی ہو رہی، کہ افواہیں بھی اڑاتے رہتے تھے۔ تو حضور سے قرآن میں اللہ نے کہا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، آپ کہیے صحابہ سے کہ ہرگز ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھی ہے، جو اللہ نے کمپلسری کر دی ہے، وہی مصیبت آ سکتی ہے، دوسری کوئی آ ہی نہیں سکتی۔ اور وہ کون ہے؟ اللہ ہوا مولانا، وہی تو ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے ابا ہمارے امی سب وہی ہیں، ہمارے بڑے وہی ہیں، تو وہ جو لکھیں گے وہی آئے گا، اور کیا آئے گا؟ اور اللہ کوئی غیر نہیں ہمارے، کوئی بھی مصیبت چھوٹی ہو، مصیبت بڑی ہو، ہم کو سکھایا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھو، اس میں یہی تعلیم ہے۔ بندہ کہہ رہا ہے ہم تو اللہ کے ہیں، اللہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے، رائٹ، بھوکا رکھنے کا فیصلہ کریں تو بھی وہ ہمارے ہی ہیں، کھلانے کا فیصلہ کریں تو بھی وہی ہمارے ہی ہیں، ہم تو ان کے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں اس کے لیے ہم جی رہے ہیں، ہم تو ان کے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وہ جو کچھ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے، وہ غیر نہیں ہے ہمارے لیے۔ وہ انا الیہ راجعون، اور ہم پلٹ کے وہیں جانے والے ہیں، ان کے پاس ہی جانے والے ہیں۔ جس کی جتنی محنت ہے، جتنے جتنی مشقت اٹھائی، وہ پورا حساب کر کے دینے والے ہیں، غم کی بات کیا ہے؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، جلدی چابی نہیں ملی، پھر ایک جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑا، آدمی برداشت کر رہا ہے، مومن تو اس کا بھی حساب کر کے اللہ دینے والے ہیں۔ چراغ بھی بجھ گیا، پھر اٹھ کے جلانا پڑا، حدیث شریف میں چراغ بھی اٹھ کے جلانا پڑا، وہ چراغ کس کی وجہ سے بجھا؟ ہوا کی وجہ سے بجھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ریکارڈ کرواتے ہیں، اور حشر میں
فلاں وقت میری حکم سے ہوا چلی تھی مگر تمہارا چراغ بجھ گیا تھا، تم کو اٹھ کے پھر جلانا پڑا تھا، اس کے بدلے میں یہ نعمت لے لو۔ چراغ سلگانے پہ جو محنت لگی ان کی ہوا سے بجھی، اس کا بھی وہ جب حساب پورا لکھوا کے دینے والے ہیں تو پھر پریشانی کی بات کیا ہے، جا کے لینا ہے سب ہر چیز۔ یہ زندگی تو ایک عارضی زندگی ہے، اصل زندگی میں تو ہر چیز کا صلہ لینا ہے۔ تو پریشانی کوئی آئے زندگی میں، ذاتی زندگی میں، قومی زندگی میں، تو مومن کی طبیعت کیا ہے، اللہ ہی کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے آ رہا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ دیا تھا کہ دیکھو کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، ایک بہت بڑے دریا کے کنارے کھڑا ہوا ہے، ادھر دریا ہے، ادھر جا نہیں سکتے، بہت بڑا دریا ہے جس کو ہم پار نہیں کر سکتے، ادھر وہ بادشاہ ہے اور ہم وہیں پر ہیں۔ اب وہ جو بادشاہ ہے وہ ایک ایک تیر نکال رہا ہے اور ہم پہ چلا رہا ہے، اب بھاگیں گے تو آگے دریا ہے، اور ادھر وہ بادشاہ کھڑا ہوا ہے وہی ہم پہ تیر چلا رہا ہے، تو اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جو تیر چلا رہا ہے جا کے اسی کے قدموں میں چھپ جاؤ، پیروں میں تھوڑی تیر چلائے گا۔ تو پورے احوال کے تیر اللہ چلا رہے ہیں، تو جا کے اللہ ہی سے رجوع کرو، جو مصیبت لانے والا ہے وہی لے جانے والا ہے، جو لا نہیں رہا ہے وہ اس کے پاس جائیں گے تو وہ کیسے لے جائے گا، جس کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں تم وہاں جا کے عرضیاں دو گے تو وہ کیسے دور، جو لانے والا ہے وہی لے جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے حالات جب بگڑتے ہیں اللہ کی طرف سے تو اس کو سدھارنے والے بھی اللہ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے دوسرا، تو اللہ ہی سے رجوع ہونا ہے۔ اور یہ حالات ہر ایک پر آتے ہیں، سب سے چہیتے انبیاء ہیں، ساری زندگی اللہ کے لیے وہ لوگ گزارتے ہیں، ان کا کوئی اپنا مقصد ہی نہیں ہوتا، مگر انبیاء کی زندگی میں بھی حالات سخت حالات آئے ہیں، مصیبتوں کے حالات آئے ہیں، قرآن میں نبیوں کے قصے ہیں کس پہ کیسے کیسے حالات آئے، مصیبتیں آئی، تو وہاں ہر جگہ جو نبیوں کا منظر کھینچا گیا ہے، نبی پوری عاجزی سے اللہ ہی سے رجوع کرتے تھے، کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے اللہ سے، کبھی شکوہ نہیں کرتے تھے اللہ سے، تو پوری قوت سے اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ایسے واقعات بہت قرآن میں، جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی واقعہ ہے، 1000 سال تک محنت ہوئی، لوگ پریشان کرتے رہے، بہت ستایا ان کو لوگوں نے، بہت ان کا لوگوں نے مذاق اڑایا۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، اب ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون۔ پھر اللہ نے دعا کی کہ یا اللہ اب یہ بہت ہو گیا، اب ان کو آپ تباہ کر دیجیے، اب تو یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی تو اولاد بھی نافرمان ہو گیا ایسے لگ رہا ہے، اب ان کو آپ ختم، ایک کو بھی مت چھوڑیے۔ تو پھر اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم بہترین دعا قبول کرنے والے بھی ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، زبردست جو کرب تھا، تکلیف تھی، اس سے ان کو، ان کے گھر والوں کو ہم نے بچا لیا۔ اتنی مشکلات آئیں، پھر ایک وقت آیا کہ دشمنوں کا صفایا ہو گیا۔ ایسے قرآن مجید میں بہت کثرت سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، بلکہ بالکل قرآن کی ابتدائی ہوتی ہے بنی اسرائیل کے تذکروں سے، سورہ بقرہ۔ مسلمانوں کے حالات چونکہ ان سے ملتے جلتے رہنے والے ہیں اس لیے خوب حالات بیان کیے گئے۔ تو بنی اسرائیل کے اوپر بھی سخت مصیبتیں آئی، فرعون پیدا ہو گیا تھا مصر میں، وہ ان کے گھروں میں جو بھی بچہ پیدا ہو رہا تھا اس کو ذبح کر رہا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کو باندی بنا لیتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں سے ملتا ہے کہ یہ جو فرعون ظالم تھا اس کا حکومت کا دور 65 سال کا تھا، 20 سال کی جوانی میں ہی وہ بادشاہ بن گیا تھا، اس کو اقتدار 20 سال میں ہی مل گیا تھا، 65 سال تک اس نے حکومت کی ایسے سخت ظلم کے ساتھ، بنی اسرائیل برداشت کرتے رہے کرتے رہے، آخر پھر دعا قبول ہوئی، فاستجبنا له ونجیناهم من الغم وكذلك ننجي المؤمنین۔ بنی اسرائیل کو اور فرعون کو، یہ فرعون کو اور اس کے لشکروں کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کون تھے؟ اس وقت کے ایمان والے تھے، ساری دنیا شرک کرتی تھی، وہی اکیلے ایک اللہ کو مانتے تھے، مگر ان میں شرک وغیرہ آ گیا تھا، وہ ساری خرابیاں آ گئی تھی، مگر باحثیت قوم وہی ایک اللہ کو مانتے تھے. لیکن ایک ایسا ظالم اللہ کے فیصلے سے مسلط ہوا، 65 سال تک ظلم کرتا رہا، برداشت کرتے رہے. تو نبیوں کی زندگی کے قصے بتا رہے ہیں نظام کیا ہے دنیا کا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبیوں نے ہمیں خلیل اللہ ہیں، وہ اللہ کے دوست، ان کا لقب ہی اللہ کے دوست. لیکن ان کی زندگی میں بھی حالات ہیں، عین جوانی میں ان کو آگ میں ڈالا گیا زندہ، اتنا بڑا گڑا کھودا گیا، تفسیری روایت میں آتا ہے کہ 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، 1 مہینے تک لوگ اس میں لکڑیاں بھرتے رہے. اتنی گرمی تھی اس آگ کی کہ دور سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، گر کے مر جاتا تھا. اور دور سے منجنیخ پہ بٹھا کر، جو دور سے پھینکنے کا آلہ ہے، اس پہ بٹھا کے بہت دور سے ان کو آگ میں پھینکا گیا، اس لیے کہ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا. اب ان کا پورا بھروسہ کیا؟ اللہ پر تھا، اللہ جو کرے بس، اللہ جو کرے میں اس کے لیے راضی ہوں. اس بیچ میں کئی مخلوقات ان کی مدد کے لیے آئیں، فرشتے مدد کے لیے آئے، ہوا کے فرشتے کون سے آئے، انہوں نے کہا نہیں، کسی سے مدد نہیں مانگی انہوں نے، اللہ چاہ رہے، اللہ کے فیصلوں سے ہو رہا. اللہ سے بھی مدد نہیں چاہیے اس وقت انہوں نے، حضرت ابراہیم نے، ان کی مرضی وہ چاہ رہے تھے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے معلوم ہے، میں ان کی مرضی پورا کرنے کے لیے ہوں. اگر ان کی مرضی مجھے آگ میں ڈالنے کی ہے تو میں دعا بھی کیوں کروں کہ آگ میں مت ڈالیے، تو انہوں نے اللہ سے بھی نہیں جانا، اسی مخلوق کی مدد نہیں لی انہوں نے، بس اللہ کا فیصلہ ہے، میرا کام، میں بندہ ہوں. تو پورے اسباب ختم ہو گئے، فرشتوں کو بھی انہوں نے لوٹا دیا. تو عین آگ میں گرتے وقت اللہ نے راست آگ کو حکم دے دیا کہ تو صفت ہی بدل دے، تیرا کام جلانا ہے مگر اب تو مخمل بن جا، تیری صفت گرمی ہے لیکن تو ان کے لیے اب ٹھنڈک بن جا، ایسی ٹھنڈک جو تکلیف دہ نہ ہو. بردم و سلامن یانوار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. تو ظاہر کے اسباب کو انہوں نے رد کر دیا، تو اللہ نے ڈائریکٹ آگ کا جو جلانے کا سبب ہے اسی کو راحت کا سبب بنا دیا. تو بہرحال اللہ تعالی کے وعدے جو ہیں وہ سچے ہیں، وہ پورے ہو کر رہیں گے. اللہ نے فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہر کشمکش کا رزلٹ کیا ہوگا، میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، چاہے جن راستوں سے وہ کشمکش گزرے، مگر رزلٹ یہ ہوگا کہ میں غالب آؤں گا اور میرے نبی غالب آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ فرعون کے پاس بات کرنے کے لیے، موسیٰ اور ہارون کو، وہ بڑا ظالم تھا، اس کی طبیعت یہ تھی کہ ذرا موڈ خراب ہوتے ہی وہ کیلے ٹھپا جاتا تھا آدمی کے جسم میں، بڑے بڑے کیلے، عادت تھی اس کو، ذل اوتاد، اوتاد کہا گیا کہ جب دیکھو کیلے میخیں ٹھکوانا، یہی اس کی عادت تھی، ذرا کسی نے ناراض ہوا مارو اس کے جسم میں کیلے. اب اس کے پاس بھیج رہے ہیں، او کیسا جائیں گے اس کے ساتھ، کیسے بات کریں گے بھرے دربار میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا موسیٰ ہارون، تم دونوں مت ڈرو، اننی معکما، میں ہوں تمہارے ساتھ، تم دونوں کے ساتھ تیسرا ہوں میں، اسمع آرا، میں سن رہا ہوں گا، میں دیکھ رہا ہوں گا، جاؤ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حال میں اللہ نے بچایا کہ آپ گھر کے اندر ہیں اور قریش کے جتنے خاندان تھے سب خاندانوں سے انہوں نے پہلوانوں کو لے لیا، مضبوط لوگوں کو لے لیا، اور سب جو ہے تلواریں لے کر آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. آپ کسی دن بھی اللہ کے نبی کو حکم ہو سکتا تھا کہ آپ ہجرت کیجئے، عام دنوں میں ہو سکتا تھا، چپکے سے نکل جاؤ، لیکن اللہ نے عام دنوں میں حضور کو مکے سے نکلنے کی اجازت نہیں دی. کس دن دی؟ جب مکے والوں نے جتنا ستانا تھا، جتنی سازشیں کرنا تھا، جتنا تکلیف پہنچانا تھا، سب کر کے آخر یہ طے کر لیا کہ ہم سارے قبیلے مل کے، ایک قبیلہ، ایک خاندان جو ہے جا کے اگر مارے گا تو پھر لڑائی چھپ سکتی ہے، پورے ہی مل کے ماریں گے تو کسی سے لڑ نہیں پائیں گے. تو پورے ہی قریش کے خانوادوں کے مضبوط لوگوں کو لے کر گھر کا گھیرا ڈال کے بیٹھ گئے پورا سب تلواریں لے کر کہ جیسے ہی صبح نکلیں گے تو حملہ کریں گے. گھر پہ حملہ کرنا عربوں کی غیرت کے خلاف تھا. گھر میں عورتیں رہ سکتی ہیں, ان لوگوں کے بھی کچھ اصول تھے. جب وہ باہر نکلیں گے صبح ہوتے ہی سب مل کے حملہ کریں گے. تو ایسی حالت میں کہ جب سب بیٹھ کے گھیرے میں ہیں سب تلواریں لے کے, اس وقت اللہ نے اجازت دی کہ اب نکلو تم, اب جاؤ مدینہ. تو اللہ کے نبی گھیرے میں سے نکل رہے ہیں اور ہاتھ میں مٹی لی اور پھینکا, شاہت الوجوہ, سب کے بیچ میں سے نکل گئے, کسی کو نظر ہی نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ اس وقت پورے گھیرے میں لا کے بھی نکال کے بتاتے ہیں, گھیرا ہے تو لازم نہیں ہے کہ مار پڑے گا. یہ موسیٰ علیہ السلام بھی پھنس گئے, آگے پورا بحر احمر کی موجیں ہیں, پیچھے سے آ کے پورا فرعون کی لشکر نے گھیر لیا. اب ساتھ میں جو مسلمان تھے پریشان ہو گئے بنی اسرائیل, یا موسیٰ انا لمدرکون, موسیٰ ہم تو پکڑے میں گئے, پکڑے ہم تو گھیرے میں آ گئے, سامنے سمندر ہے پیچھے سے فوج کا گھیرا ہے, بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں, اطراف سے مکمل گھیرا ہو گیا ہے. تو کلا, ہرگز نہیں, ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے, سیہدین, وہ تدبیر بتائے گا. دیکھنے میں پورے راستے بند ہو گئے, آنکھوں کے سامنے موت ناچ رہی ہے, یہ سکون سے بول رہے کہ نہیں نہیں, ساتھ میں اللہ ہے, ساتھ میں اللہ ہے تو کبھی بھی محاصرہ ٹوٹ سکتا ہے, کدھر سے بھی راستہ نکل سکتا ہے. حضور بھی پورے محاصروں کے بیچ میں سے, اللہ چاہتے تو دو دن پہلے بھی جاؤ اور کی اجازت دے سکتے تھے, نہیں اللہ دکھاتے ہیں کہ کفر اپنا پورا زور دکھا لے, جس جس پہلو سے گھیرا لے سکتا ہے تو گھیرا لے کے بتا دے, ان گھیروں میں سے نکالنا ہم کو معلوم. اب نکلے تو پھر اعلان ہو گیا مکے میں کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر کا سر لائے گا یا زندہ لائے گا 100 اونٹ کا انعام ملے گا اس کو. تو عربوں میں اونٹ سے بڑی محبت تھی. اب نکل گئے پورے لوگ دور دور تک, آپ دور کہیں نہیں گئے, قریب میں ہی جو ہے غار ثور میں آپ نے جا کے پناہ لے لی, اور اللہ کے حکم سے اس کے غار کا جو منہ تھا جہاں سے راستہ تھا وہاں پر پودا اگایا, مکڑی نے جو ہے جالا بن دیا, کبوتر نے انڈے دے دیے, کیا کیا لکھا. دیکھتے دیکھتے اب وہ کفار وہاں جائیں بھی تو ان کو پتا نہیں کہ ادھر سے گئے ہوں گے, اس لیے کہ یہ سب پورا بند ہے, یہ تو مدتوں کو ہی گیا ہی نہیں, ایسا بنا ہوا ہے اس کا غار. اب اندر حضرت ابو بکر ہیں, حضور ہیں, ابو بکر اوپر دیکھ رہے ہیں کہ نظر آ رہا غار میں سے کہ اوپر کے پتھروں پہ مکے والے آ گئے ہیں ڈھونڈنے کے واسطے, نظر آ رہے اوپر کے پیر لوگوں کے. وہ لوگ اگر نیچے دیکھ لیں گے تو ہم نظر آئیں گے, سوراخوں میں سے ہم نظر آ جائیں گے. ابو بکر پریشان ہو گئے, اللہ کے نبی آ گئے, اوپر آ گئے, اشارہ کیا. تو حضور نے سکون سے فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, ڈرو غم مت کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ قرآن میں سب واقعات ہیں. یہ واقعات کس دن کے لیے ہیں؟ یہ واقعات اسی دن کے لیے ہیں. جب بھی زندگی میں گھیرا ہو جائے تو مومن کا دل سکون سے بھرا ہوا رہتا ہے کہ ہم اکیلے کب ہیں, اور پوری پلاننگ کرنے والے تو ہمارے اللہ ہے, کوئی غیر تھوڑی ہے, اور وہ گھیروں میں سے نکالنا جانتے ہیں. اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کو اللہ جو بولے وہ کریں, رجوع کریں ہم اللہ کی طرف. تو ضرورت اس بات کی ہے, جب بھی جو ہے صحابہ گھیرے میں آ جاتے تھے, منافقین پریشان کر دیتے تھے کہ دیکھو اب بس موت آنکھوں کے سامنے ہے, تو صحابہ کا معمول یہ تھا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کام نکالنے والے ہیں. کب کیسا کام بنانا اللہ کو اچھی طرح معلوم. تو اس لیے زندگی کے ہر حال میں, ذاتی زندگی کی پریشانیوں میں یا قومی زندگی کی پریشانیوں میں, ایک مومن کی دل کی کیفیت بالکل سکون, اللہ کافی ہے, سب وہ کر سکتا ہے, گھیروں میں سے نکال سکتا ہے, اللہ کافی ہے. عجیب لہجے میں اللہ نے فرمایا, الیس اللہ بکافی عبدہ, کہ اتنا بڑا اللہ بندے کے واسطے کافی نہیں ہے کیا؟ پوچھ رہے اللہ سے, الیس اللہ کافی نہیں ہے تمہارے واسطے اللہ, اتنا بڑا اللہ. تو دل کی جو کیفیت رہنا چاہیے, ایک سکون کی کیفیت, اللہ پہ بھروسے کی کیفیت, اور اللہ کی طرف رجوع کی کیفیت, حسبنا اللہ ونعم الوکیل کثرت سے پڑھنا چاہیے جب بھی ہم پھنس جائیں. اور استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی چیز ہو رہی ہے تو استغفار کریں گے تو دھل جائے گی، اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، ان کی ہم سے نسبت ہے، ہم ان کے امتی ہیں، ہم درود کثرت سے پڑھیں گے تو گویا اللہ کے نبی سے اپنا رشتہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو اس بہانے اللہ کی رحمت آئے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مشکل حال میں ہم زیادہ رجوع اللہ کی طرف کریں، مگر ظاہری جو تدبیریں ہیں وہ پوری استعمال کرتے ہوئے، تدبیریں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، جو بھی ظاہری تدبیریں ہیں وہ سب کرتے ہوئے پھر ہم انشاءاللہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تدبیروں کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی۔ فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔